ہمارے ظہر سے پہلے 8 رکعت، تیسرے عصر کی نافلہ نماز عصر سے پہلے 8 رکعت، چوتھے مغرب کی نافلہ نماز مغرب کے بعد 4 رکعت، پانچویں عشاء کی نافلہ نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت، چھٹے شب کی نافلہ یعنی نماز تہجد اذان صبح سے قبل 11 رکعت، ان میں سے پہلی 8 رکعتوں کو نماز شب اور 2 رکعتوں نماز شفا اور آخری 1 رکعت کو وتر کہتے ہیں، اور یہ اسی نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نافلہ نمازوں کی مثال ہدیے کی سی ہے، ہر حالت میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ مستحب نمازوں کے بجا لانے کی تاکید و تشویق کے ہمراہ انہیں عشق و محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے اوپر جبری چیز نہ سمجھنا چاہیے۔ کوشش کرے کہ ان کی ابتدا رضا و رغبت اور روح و قلب کے میلان کے ساتھ ہو، اور اسی وقت بجا لانے میں مشغول ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی دل اس کی بجاوری کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔ عبادت کو اسی وقت بجا لاؤ جب دل آمادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مستحب نمازوں میں رعایت اور نرمی ہے کہ جو واجب نمازوں میں نہیں ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے۔ پہلے یہ کہ مستحب نماز کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مستحب نمازیں فقط سورہ حمد پڑھ کر رکوع کیا جا سکتا ہے۔ نماز مستحب نماز کی رکعت اول و دوم کے درمیان شک سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور نمازی دونوں میں سے کسی رکعت پہ بھی بنا رکھ سکتا ہے۔ چوتھے، مستحب نماز اجتباحاً کمی اور زیادتی سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ واجب نمازوں کے لیے بہتر ہے کہ انسان مسجد میں پڑھے، لیکن نوافل کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس سازندہ عبادت کی یہ تمام سہولتیں لوگوں کی تشویق کے لیے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مستحب نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا پڑھ سکتا ہے۔ اس صورت میں حدیث کے مطابق خداوند عالم فرشتوں پر مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، وہ اس چیز کی قضا بجا لا رہا ہے جو میں نے اس پر واجب نہیں کی تھی۔ ایک حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ میں تمہیں اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نافلہ نماز واجب نماز کے نقص کو پورا کرتی ہے، اور اس صدقے کی مثل ہے جو انسان کو ادا کرتا ہے۔ نماز شب، نوافل میں نماز شب کو خصوصیت حاصل ہے، اور اس کے لیے آیات و احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت دوسری مستحب نمازوں سے زیادہ ہے، اسی لیے اولیاء خدا اس کی مداومت کرتے تھے، یعنی اس کو برابر پڑھا کرتے تھے، اور تہجد وہ نماز شب میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز واجب قرار دی اور فرمایا، وہ من اللیل فتحجد بھی نافلہ لکا، اور رات کے ایک حصے میں نافلہ کے عنوان سے تہجد میں مشغول رہیے اور سحر خیزی اختیار کیجیے۔ قرآن مجید میں رات میں عبادت کرنے والے اور نماز شب پڑھنے والے کو والوں کی اس طرح توصیف کرتا ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنے والے، والذین یبیتون لربہم سجدن وقیاما، اور یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں۔ وہ کانوا قلیلا من اللیل ما یحجعون، مردان خدا رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے کہ اللہ والے سحر کے وقت عبادت اور نماز شب کی انجام دہی کے لیے گرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز شب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کے جزا بہشت اور حور عین کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے ان کے لیے مہیا کی اور جن کی آنکھ کی روشنی کا باعث ہے۔ اس لیے تمام انبیاء نماز شب پڑھتے تھے، اور رسول خدا نے متعدد مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کو نماز شب کی تاکید فرمائی اور 3 مرتبہ فرمایا، آپ کے لیے نماز شب واجب ضروری ہے، آپ کے لیے نماز شب ضروری ہے، آپ کے لیے نماز شب ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز شب مومن کا شرف ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جن گھروں میں نماز شب پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر اہل آسمان کو ستارے کی طرح نظر آتا ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ انسان صبح کی تازہ ہوا سے استفادہ کرتا ہے، کہ جو بدن کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور سیر خیزی بھی نشاط آور ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیام اللیل مصحت و بدن، شب و زندہ داری بدن کو تندرست کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں معنوی آثار کے علاوہ آثار مادی بھی بیان ہوئے ہیں، اور بدن سے درد کو دور کرتی ہے۔ نماز شب پیدا کرنے والے سے انسان کے عشق و محبت کو ثابت کرتی ہے۔ اور انسان کا خدائی سے لگاؤ خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے. آدمی کو رات کے سناٹے میں محبوب سے راز و نیاز کا نیاز پر ابھارتا ہے. اگر یہ عشق نہ ہو تو پھر کون سا مورخ ہے جو انسان کو تنہائی اور تاریخ شب میں بستر اس طرح سے جدا کرتا ہے اور خلوت و عارفانہ میں مشغول سے معشوق سے گفتگو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور شام سویرے ہی سو جاتا ہے. کیا ہر عاشق کی دلی تمنا معشوق سے تنہائی میں ملاقات کی نہیں ہوتی؟ نماز شب کے لیے توفیق چاہیے اور اس توفیق کو بھی خدائی سے طلب کرنا چاہیے. کبھی گناہ اور دروغگی بھی انسان کو نماز شب سے محروم کر دیتی ہے اور انسان سے عبادت و پرستش کا ذوق چھین جاتا ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان الرجل لیکذب الکذبۃ فیحرم بہا عن صلاۃ اللیل ویحرم بہا عن صلاۃ اللیل. کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اسی بنا پر وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. انسان نماز شب اور راتوں کی عبادت کے دوران دوام کے ذریعے کمالات وہ صفائے نفس اور خدا سے اتنا قریب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہے. فقط حق دیتا ہے, حق سنتا ہے, حق پر عمل کرتا ہے اور وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے وہ مستجاب ہو جاتی ہے. اس کے بعد نماز جماعت کے بارے میں کچھ گفتگو. آئین اسلام اجتماعی امور کو بہت اہمیت دیتا ہے, اس لیے اس کے اکثر پروگراموں میں اتفاق اور اتحاد اور اجتماع کی تاکید کی گئی ہے. روزانہ واجب نمازوں کی ادائیگی بھی جماعت کی شکل میں انہی پروگراموں میں سے ایک ہے. ہم یہاں نماز جماعت کی اہمیت اور اس کے گناگوں اثر و فوائد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نماز جماعت کی اہمیت. نماز جماعت میں فردی و اجتماعی فوائد کے علاوہ ان کی طرف آئندہ اشارہ کیا جائے گا. جیسا کہ جماعت کا عظیم ثواب بیان ہوا ہے, ہم یہاں اس سلسلے کی بعض روایات کو نقل کرتے ہیں. رسول خدا سے منقول ہے کہ اس شخص کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں کہ جو اذان کی آواز سنے اور بغیر کسی عذر کے مسلمانوں کی جماعت میں شرکت نہ کرے. نماز جماعت کی تحقیر کو حدیث میں خدا کی تحقیر سے تشبیہ دی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے, من حقرہ فانما یحقرہ اللہ. مستقل طور پر نماز جماعت میں شریک ہونا انسان کو منافق ہونے سے بچاتا ہے, اور جو قدم بھی نماز جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد کی طرف اٹھایا جاتا ہے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. جیسے ہی کوئی اپنے گھر سے نماز جماعت کے لیے نکلتا ہے یا مسجد میں نماز جماعت کا انتظار کرتا ہے, اسے اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو اتنی مدت نماز میں مشغول رہتا ہے. نماز جماعت میں جس قدر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی پاداش زیادہ ہوگی, یعنی اس کا اجر زیادہ ہوگا, اس کا ثواب زیادہ ہوگا. رسول فرماتے ہیں, ما کثر فہو احب الی اللہ. نماز جماعت کے بارے میں ایک بہترین حدیث ہے. ان میں سے بعض حصہ توضیع المسائل میں بھی ذکر ہوتا ہے. پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اقتدا کرنے والا ایک شخص ہے تو اسے 150 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اگر اقتدا کرنے والے دو ہیں تو 600 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اگر اقتدا کرنے والے تین ہیں تو اسے 12,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اگر اقتدا کرنے والے چار ہیں تو اسے 24,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر جماعت میں امام جماعت سمیت 10 افراد ہو گئے تو اس نماز کا ثواب ان نمازوں سے 70 گنا زیادہ ہے, نماز کے برابر ہے. لیکن اگر جماعت میں 10 افراد سے زیادہ ہو گئے تو پھر نماز کا ثواب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک حدیث میں ہے کہ جو نماز جماعت کو دوست رکھتا ہے اسے خدا اور ملائکہ دوست رکھتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں جب بھی جماعت میں افراد کم ہو جاتے تھے تو حضرت ان کی جستجو میں مشغول ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے, صبح اور عشاء کی نماز میں شریک ہونا منافقین کے لیے بہت دشوار ہے. قرآن نے بھی نماز کے وقت نامنافقین کی بے حالی اور کسالت کو بیان کیا ہے, کیونکہ صبح سویرے اٹھنا اور مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہونا وہ بھی گرمیوں سردیوں کے طویل راستے سے نماز گزار کے ایمان و عشق کی دلیل ہے. نماز جماعت میں شریک ہونا کسی علاقے سے مخصوص نہیں, بلکہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اسے ایسے یہ معلوم کر کے کہ نماز جماعت کہاں ہوتی ہے خود شرکت کرنا اور دوسروں کی اس کی تشویق کرنا چاہیے. رسول خدا جماعت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی جماعت خیر من صلاۃ فی بیت 40 سنت. قیل یا رسول اللہ صلاۃ یوم, فقال صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ واحدہ. جماعت کے ساتھ ایک نماز 40 سال کی ان نمازوں سے افضل ہے جو فرادہ گھر میں پڑھی جاتی ہیں. لوگوں نے سوال کیا پورے دن کی نماز, تو آپ نے فرمایا فقط ایک نماز, اور فرماتے تھے نماز جماعت کی صف ایسی ہی ہے جیسے چوتھے آسمان پر فرشتوں کی صف. اولین نماز جماعت رسول خدا کی امامت میں قیام ہوئی, جس کے اقتدا کرنے والے حضرت علیہ السلام پہلے تنہا علی کے ساتھ نماز میں مشغول تھے, لیکن جب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو رسول کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو دوسرے بیٹے جعفر سے بھی پیغمبر کی اقتدا کرنے کے لیے کہا. اور یہ تین نفری جماعت اور یہ آیت کو اسدا بے ماتمرو, بس آپ اس بات کا کھلم کھلا اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے. دوسرے نماز جماعت کے فوائد, اجتماعی طور پر دینی فرائض کی انجام دہی میں بیان شدہ بے شمار ثواب کے علاوہ مسلمانوں کی فردی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی بہت مفید ہے. بعض فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. پہلا معنوی فائد, نماز جماعت کا سب سے بڑا معنوی اثر وہ فائدہ خدا کی مذکورہ جزا و پاداش ہے. روایت ہے کہ ایک شب حضرت علیہ السلام سحر تک عبادت میں مشغول تھے, جب صبح ہوئی تو آپ صبح کی نماز فرادہ پڑھی, آپ نے صبح کی نماز فرادہ پڑھی اور استراحت فرمانے لگے. رسول خدا نے جب صبح کی نماز جماعت میں علی کو نہ پایا تو ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ علیہ السلام نے بتایا کہ علی رات بھر عبادت میں مشغول تھے, اس لیے وہ نماز جماعت میں شرکت نہ کر سکے. پیغمبر نے فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے رات بھر کی عبادت کا ثواب ختم ہو گیا, اور اس نماز جماعت کا ثواب رات بھر کی عبادت سے زیادہ ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں صبح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھوں تو یہ میری نظر میں تمام رات کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. یہ انہی پاداش و فضیلتوں کی بنا پر ہے کہ اگر نماز گزاروں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے تو اگر سارے آسمان کاغذ اور دریا روشنائی اور درخت قلم بن جائیں اور فرشتے لکھیں تو ایک درخت کا ثواب بھی نہیں لکھ سکیں گے. نماز جماعت اول وقت فرادہ نماز سے پڑھنے سے بہتر ہے. اجتماعی اثار و فوائد, نماز جماعت صفوں کی وحدت, دلوں کی نزدیکی اور روح و جذبہ اخوت کی تقویت کا باعث ہے, اور بے تکلفانہ آمد و رفت افراد کی شناسائی کا بہترین ذریعہ ہے. نماز جماعت بہترین, پاکیزہ ترین, دنیا کا سستا ترین اجتماع ہے. ایک قسم کی ملاقات, ایک دوسروں کی مشکلات اور ضروریات سے آگاہی مسلمانوں کی صفوں میں اجتماعی تعاون کے لیے زمین ساز ہے. تیسرے سیاسی آثار, نماز جماعت مسلمانوں کی طاقت, ان کی آپسی محبت, ان کی صفوں کے منظم ہونے کا پتہ دیتی ہے, تفرقے سے دلوں کو پاک کرتی ہے, دشمن کے دل میں خوف ڈالتی ہے, منافقوں کو مایوس کرتی ہے اور بدخواہ لوگوں کی آنکھوں میں خار ہے. نماز جماعت امام و امت کے درمیان ارتباط کا بہترین نمونہ ہے. چوتھے اخلاقی فوائد, نماز جماعت میں افراد ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور موہومی, صنفی, نسلی, زبانی اور مالی امتیازات ختم ہو جاتے ہیں. مہر و محبت دلوں میں زندہ ہو جاتی ہے. مومنین عبادت کی صف میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرت اور طاقت و امید کا احساس کرتے ہیں. نماز جماعت نظم و ضبط, صف بندی اور وقت شناسی کا محرک ہے. تنہائی و گوشہ نشینی کی فکر کو دور کرتی ہے. غرور و خودخواہی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کرتی ہے. امام جماعت اور اقتدا کرنے والوں کے قول و عمل میں یکجہتی کا درس دیتی ہے, اور پیش نمازی کے لیے پرہیزگار ترین اور بالیاقت اشخاص کو کھڑا ہونا چاہیے. جماعت ایک قسم کی تعلیم اور علم و عدالت اور تقوی کا محرک ہے. نماز جماعت کینہ توزیوں, قدورتوں, بدگمانیوں کو لوگوں کے درمیان سے ختم کرتی ہے. علم و عبودیت, خضوع اور فروتنی کی سطح کو نماز گزاروں کے معاشرے میں بلند کرتی ہے. انہی آثار و فوائد کے سبب نماز جماعت پر جتنا زور دیا گیا ہے, یہاں تک کہ جب ایک اندھے نے حضرت سے مسجد میں آنے کے لیے عذر خواہی کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو اور اس کے سارے نماز جماعت میں شرکت کیا کرو. اسی طرح ایک اندھے نے نماز میں شرکت نہ کرنے کی درخواست کی تو آپ نے اس کی درخواست کو رد کر دیا. رسول کا یہ عمل ایک طرف نماز جماعت میں شریک نہ ہونے والے افراد کی سرزنش کرتا ہے اور دوسری طرف نماز جماعت کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو اور ان سے تعلقات نہ بڑھاؤ جو نماز جماعت کو اہمیت نہیں دیتے. امام جماعت نماز جماعت میں جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کی اقتدا کرتے ہیں اسے امام کہتے ہیں.
بعض پیشوا بھی کہتے ہیں اسلام کے سیاسی اجتماعی نظام میں جو ایک گروہ کا پیشوا ہوتا ہے اسے فضیلتوں اور کمالات کا مرقع ہونا چاہیے تاکہ ان کے فضائل دوسروں کے لیے تشویق کا باعث قرار پائیں اور پیش نماز کو علم و عمل تقوی و عدالت میں بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہونا چاہیے. حدیث میں ہے فقدموا افضلکم اور فقدموا خیارکم, اپنے سے افضل و نیک شخص کو امام بناؤ اور اس کی اقتدا کرو. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں اور ان میں سے بعض کو یہاں نقل کیا جاتا ہے, اس شخص کو امام جماعت ہونا چاہیے کہ جس پر لوگ ایمان و اطمینان رکھتے ہوں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جماعت وہ رہبر ہے کہ جو تمہیں خدا کی طرف لے جاتا ہے, بس سوچ سمجھ کر اقتدا کرو, دیکھو کہ کس کی اقتدا کر رہے ہو. ابو ذر کہتے ہیں تمہارا امام قیامت میں تمہارا شفیع شفاعت کرنے والا ہے, بس احمق اور فاسق کو اپنا شفیع نہ بناؤ. نہ شناختہ اور دین و امامت میں خلو کرنے والے افراد کی اقتدا کرنے سے منع کیا گیا ہے جن لوگوں نے معاشرے میں گناہ کے سبب کھلم کھلا کوڑے کھائے ہوں یا نامشروع طریقے سے پیدا ہوئے ہوں, انہیں امام جماعت بننے کا حق نہیں ہے. امام جماعت کے لوگوں میں مقبولیت ہونی چاہیے ورنہ اس نماز کو خدا مقبول نہ فرمائے گا. اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنی زینتوں کے ساتھ جاؤ. زینت مسجد یعنی شائستہ پیشوا اور مسجد کا امام جماعت مراد ہے. البتہ پاک لباس پہننا, عطر لگانا, باوقار رہنا وغیرہ نیز کچھ روایات زینت مسجد کے عنوان سے نقل ہوئی ہیں. یہاں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جماعت کو مفکرین اور دانشمند افراد میں سے ہونا چاہیے. رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم پیش نماز کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے گویا وہ میری اور حضرت ابراہیم کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے. امام جماعت کو کمزور اور ضعیف لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو طول نہیں دینا چاہیے, اور احادیث کے اس مجموعے سے امام جماعت کے حساس و مرتبے کی شناخت ہو جاتی ہے. امام جماعت کا انتخاب, اس میں کوئی شک نہیں کہ امام جماعت کو دوسروں سے افضل و برتر ہونا چاہیے, لیکن اگر ایک جگہ ایسے کئی افراد جمع ہو جائیں کہ جن میں امام جماعت بننے کی صلاحیت ہو تو یہاں افضل کی اقتدا کی جائے گی اور ان فضیلتوں کو دیکھا جائے گا جو روایات میں بیان ہوئی ہیں, اور حدیث ہم کو یہاں درس دیتی ہے کہ امام جماعت کے لیے بہترین افراد و اقتدار کو مد نظر رکھو. پہلے جس کی قرآن بہتر ہو, دوسرے جو ہجرت میں تقدم رکھتا ہو, تیسرے جو دینی مسائل سے زیادہ واقف ہو اور علمی مراتب میں برتری رکھتا ہو, چوتھے جس کا سن زیادہ ہو, پانچویں جو قرآن سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہو, چھٹے جو زیادہ خوبصورت ہو, ساتویں صاحب خانہ امام جماعت ہونے میں مہمانوں پر تقدم رکھتا ہے, آٹھویں امام راتب جو مستقل طور پر نماز پیش نماز ہے, دوسرے لوگوں پر مقدم ہے. ان تمام امتیازات میں سب سے زیادہ عالم ہونے کی اہمیت دی گئی ہے. یہ دانائی اور عالمیت ان تمام معارف میں درکار ہے. جہاں پیشوا وہ امام کی ضرورت ہے اور یہی فوقیت کے لیے شرط ہے. حدیث میں ہے کہ من سل بقوم وفیہم من ہوا عالم منہ لم یزل امرہم الی الصفال الی یوم القیامہ. جو شخص پیش نمازی یا کسی گروہ کی امامت و قیادت قبول کرتا ہے در حالانکہ ان لوگوں میں سے اس سے بلند تر لوگ بھی موجود ہیں, تو اس معاشرے کو قیامت تک ذلت و پستی کا منہ دیکھنا پڑے گا. البتہ جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ امام جماعت کے لوگ قبول کرتے ہوں امام جماعت کو لوگ قبول کرتے ہوں, اور یہ مقبولیت از راہ علم و پاکیزگی, عدالت و خاکساری اور اخلاق سے حاصل ہوتی ہے. ان چیزوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن و منافق اسلام و روحانیت کو بدنام کرنے کے لیے امام جماعت پر تہمت لگائیں اور اس کو گوشہ نشی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں. اس سلسلے میں لوگوں کی ہوشیاری شیطانی منصوبوں کو ناکام بنا سکتی ہے. اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کہ جس نے فسق و گناہ اور بد کردار ہونے کی وجہ سے اپنی مقبولیت گنوا دی ہو, نہ کہ اس شخص کی بھی اقتدا نہ کی جائے کہ جس کو دشمن کی سازشوں نے نظروں سے گرا دیا ہو. عدالت کو پہچاننے کا طریقہ, اگرچہ عدالت سے متصف ہونا اور گناہ ترک کرنے کا ملکہ لوگوں کی باطنی کیفیات میں سے ہے, لیکن اس کی شناخت اور ان کی زندگی اور ان کے عمل سے بھی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے روایات میں کچھ علامتیں, کچھ معیار بیان کیے گئے ہیں. ان اوصاف کے حامل افراد کو عادل کہا جاتا ہے. لوگوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ عادل کون ہے؟ فرمایا جو اپنی آنکھوں کو نامحرم سے, زبان کو گناہ غیبت سے, اور ہاتھ کو ظلم سے محفوظ رکھے. رسول خدا کی حدیث میں جوان مرد اور عادل کی اس طرح شناخت کرتی ہے جو معاملات میں لوگوں پر ظلم نہ کرے, دروغ گوئی سے کام نہ لے, وعدہ خلافی نہ کرے, تو اس کی مروت کامل اور عدالت واضح اور آشکار ہے. امام صادق علیہ السلام سوال کیا گئے کسی شخص کی عدالت کو کیسے پہچانے, فرمایا جو شخص حیا و عفت رکھتا ہو, خوراک و گفتار اور شہوت میں خود کو گناہوں سے آلودہ نہ کرتا ہو, گناہ کبیرہ جیسے زنا, میکشی, ربا سے بچتا ہو اور میدان جنگ سے فرار نہ کرتا ہو, کیونکہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے, اور عذر کے بغیر مسلمانوں کی جماعت سے دوری اختیار نہ کرتا ہو, تو ایسے شخص کو عادل کہا جا سکتا ہے. اور لوگوں پر اس کے عیوب کی چھان بین اور غیبت کرنا حرام ہے. دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ باجماعت پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھو اور اس کی گواہی کو قبول کر لو, شاید فقہا جو عدالت میں حسن ظاہری بیان کرتے ہیں یہی ہو کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی جلسے, جلوس, جماعت میں شرکت کرتا ہو, فتنے و فساد کی جگہ سے پرہیز کرتا ہو, تو ایسا شخص لوگوں میں معتمد ہوتا ہو جاتا ہے اور اسے عادل اور نیک منش سمجھا جاتا ہے. محمد باقر علیہ السلام عورتوں کی عدالت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو محترم گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو اور نازیبا کاموں اور ناروا جلوہ گری سے پرہیز کرتی ہو وہ عادل ہے. بعض روایات میں کھلم کھلا گناہ کرنے والے اور اس کی پاداش میں سر عام کوڑے کھانے والے کو فاسق کہا گیا ہے, اسی طرح اس شخص کو بھی فاسق کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان بدکار مشہور ہو یا لوگ اس سے بدظن ہیں. البتہ کسی شخص میں عدالت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو, کیونکہ یہ بات صرف انبیاء اور اولیاء معصومین سے مخصوص ہے, لیکن کسی شخص کے عادل ہونے کے سلسلے میں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اسے گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ دیکھیں. واضح رہے کہ جو شخص اپنے کو عادل نہ سمجھتا ہو اور لوگوں سے کہتا ہو کہ میں عادل نہیں ہوں لیکن لوگ اس کو عادل متقی سمجھتے ہوں, تو وہ جماعت پڑھا سکتا ہے اور لوگ اس کی اقتدا کر سکتے ہیں. اگر لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو اسے بھی اس سے پہلو کہی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر نماز جماعت کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ امام جماعت عادل نہیں تھا تو بھی اس کی اقتدا میں پڑھی جانے والی نمازیں صحیح ہیں اور دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے. بعض لوگ جماعت میں کیوں شریک نہیں ہوتے, نماز جماعت میں اتنے فوائد اور ثواب کے باوجود کچھ لوگ اس عظیم فیض سے محروم رہتے ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں بے اعتنا اور بے پرواہ پاتے ہیں, حالانکہ وہ مسجد کے ہمسایہ ہیں لیکن پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتے, اور کبھی تو مسجدوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے. نماز جماعت میں لوگوں کی شرکت نہ کرنے کی وجہیں مختلف ہیں, بعض افراد تو واقعاً معذور ہوتے ہیں, ان کی دلیل قابل قبول ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ خامخواہ کے بہانے تراشتے ہیں لیکن سرسری نظر ان قسم کی دلیل اور بہانوں پر ڈالتے چلیں. بعض افراد نماز جماعت کے لیے کے ثواب سے بے خبر ہیں, کچھ مسجد میں بد اخلاق لوگوں کی وجہ سے نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتے, بعض امام جماعت کی بد اخلاقی کی جماعت کو جماعت میں شریک ہونے نہ ہونے کا بہانہ بنا لیتے ہیں, اور اسی بد اخلاقی وہ امام جماعت کی عدالت کے منافق قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ سیاسی لحاظ سے امام جماعت کو بعض موضوعات و اشخاص کے بارے میں ہم فکر نہیں پاتے تو جماعت سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. بعض اپنی اجتماعی اور اقتصادی مشغولیتوں اور روزمرہ کی مصروفیتوں کی وجہ سے نماز جماعت کے عظیم ثواب سے محروم ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو مسجد کے افراد کے رویے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر مسجد میں قدم نہیں رکھتے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو امام جماعت کے نزدیکی افراد کے عیوب بھی امام ہی کے حساب میں درج کرتے ہیں اور اس کو امام نہیں مانتے. کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو کسی نماز جماعت میں اپنی شرکت کو معاشرے میں پیش نماز کی تقویت کا واعث سمجھتے ہیں, اس لیے وہ جماعت سے پرہیز کرتے ہیں. امام کے عادل نہ ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. بعض لوگ غرور کی بنا پر اس نماز جماعت میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جس کی امامت ایک جوان یا فقیر زادہ لیکن پاک اور امین وہ لائق انسان کر رہا ہے. بعض تن پرور اور کاہل ہیں اور عبادت کے سلسلے میں سست بے ہمت ہیں اور نماز جماعت کو ایک فریضے کے بجائے بار سمجھتے ہیں اور لوگوں کے تان و تن سے مجبوراً کام چھوڑ کر نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ نماز جماعت میں طول کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے, اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو متولی یا مسجد کے دوسرے کارکنان لوگوں کی کارکردگی پسند نہیں آتی, لہذا وہ جماعت میں بھی نہیں آتے. یہ تین چند علتیں کہ جن کی بنا پر لوگ نماز جماعت میں نہیں آتے. جا جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان علتوں میں سے زیادہ تر ایسی ہیں کہ جنہیں اہمیت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی انہیں قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں کی دینی فکری وہ آگاہی کی سطح بلند ہو کہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ مذکورہ بالا علتوں کو ایک طرف رکھیں اور خلوص و ہمدلی کے ساتھ منظم صفوں میں شرکت کریں اور جماعت کے عظیم ثواب کو مد نظر رکھیں، پیش نماز کی یہ بد اخلاقی کو اس کی عدالت کے منافی نہ سمجھیں، وہ اس بابرکت و مثبت آثار والے اجتماع کے سلسلے میں صحیح طور پر سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسجدوں کی رونق بڑھ گئی ہے اور مسجدوں کا سناٹا جماعت میں بدل گیا ہے۔ البتہ پیش نماز کی علم و اخلاقی صلاحیت، مساجد کا خوشگوار اور علمی ماحول، جماعت میں شرکت کرنے والے خصوصاً جوانوں اور نوجوانوں سے اچھے برتاؤ اور احترام سے خاصی تعداد کی مسجد میں کھس سکتی ہے۔ ملک کے تہذیبی اور تبلیغی تربیتی امور کے ذمہ داروں کی شرکت میں اس کام میں بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ، معلم و ماسٹر خود جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو انہیں اپنے شاگردوں، بچوں کو بھی اپنے برابر میں کھڑا کرنا چاہیے یا اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں تو یہ فعل دوسروں کے لیے بھی تشویق کا باعث ہوگا۔ اگر مدرسے مسجدوں کے آس پاس بنائے جاتے ہیں تو طلبا بآسانی نماز جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مسافر کی نماز واجبات کے درمیان بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ کسی حال میں بھی انسان سے ساقط نہیں ہے، جہاں تک کہ مسافرت، بیماری، میدان جنگ، ڈوبتے وقت میں بھی ساقط نہیں ہے۔ البتہ خاص شرائط کی بنا پر نماز کی مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ انسان پر واجب رہتی ہے۔ ایک مسلمان کو سفر کے درمیان بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ٹرین، بس، سردی، گرمی، تنگ و عجلت کے وقت میں نماز کا ثبوت نہیں شمار کرنا چاہیے اور اس کی ادائیگی سے چشم پوشی نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت بس یا ٹرین نماز یا فقط کھانے کے لیے رکے، اسی وقت میں جلدی سے نماز ہی پڑھ لے، اور اگر بس نہ رکے تو ڈرائیور سے کہہ کے رکوائے۔ نماز قصر کے شرائط، مسافر کو مسافرت اور راہ مسافرت میں 8 شرائط کے ساتھ 4 رکعت نماز کو قصر یعنی 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ سفر شری 8 فرسخ سے کم نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اول مسافرت سے 8 فرسخ کا قرض رکھتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ درمیان راہ اپنے ارادے سے منصرف نہ ہو جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ سے پہنچنے سے قبل اپنے وطن سے نہ گزرا ہو یا کہیں 10 روز یا اس سے زیادہ رہنے کا قرض نہ رکھتا ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ حرام کھانے کے لیے سفر نہ کر رہا ہو، سفر معصیت نہ ہو۔ چھٹی شرط سحرا نشین وہ سحرا نورد نہ ہو۔ ساتویں شرط اس کا شغل مسافرت نہ ہو۔ آٹھویں شرط حد ترخص تک پہنچ جائے۔ 10 روز کا قیام مسافرت میں، اگر انسان 10 روز یا اس سے زیادہ قیام کا قد رکھتا ہے تو اسے اپنی پوری نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اس کی واقعی نیت 10 روز سے کم ٹھہرنے کی ہے تو ظاہر میں وہ 10 روز کا قد نہیں کر سکتا اور پوری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر 10 روز کامل ہونے سے قبل ہی اس کا ارادہ بدل جائے اور واپسی کا پروگرام بنا لے تو باقی ماندہ دنوں میں بھی وہ اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی سفر کر کے اپنے وطن واپس جائے اور ہر چند وہ وہاں 10 روز سے کم قیام کرے، اسے اپنی پوری نماز پڑھنی چاہیے، مگر یہ کہ اس نے وہاں کی املاک فروخت کر دی ہوں اور وہاں اقامت گزینی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو مسافر کے حکم میں آئے گا۔ انسان کی جاہ ولادت اس کا اصلی وطن ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ کو مستقل قیام کے لیے منتخب کر لے تو یہ اس کا اصلی وطن نہیں کر پائے گا۔ اگر کوئی 2 شہروں میں زندگی گزارتا ہے تو دونوں شہروں کو اس وقت اس کا وطن شمار کیا جائے گا، جب تک وہ اپنے اصلی وطن کے علاوہ کہیں اور ہمیشہ رہنے کا قصد نہیں کرے گا۔ دوسری جگہ کو اس کا وطن اس وقت تک نہیں کہا جائے گا جب تک وہ اتنا زیادہ وہاں نہ رہے کہ لوگ اس جگہ کو اس کا وطن کہنے لگے۔ جس شخص کا شغل مسافرت ہے، جیسے ڈرائیور، پائلٹ وغیرہ، یہ ایسا کام مسافرت سے مربوط ہے کہ جس میں ہمیشہ آنا جانا رہتا ہے، تو اس کو سفر میں بھی پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ اور وضاحت کے لیے توضیح مسائل ملاحظہ فرمائے، 4 جگہوں پر مسافر کامل نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ پہلے مسجد الحرام تک اگر جائے تو وہاں پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ دوسرے مسجد النبوی میں اگر انسان جائے تو وہاں پوری پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ چوتھے مسجد کوفہ میں، تیسرے مسجد کوفہ میں، اور چوتھے روضہ امام حسین علیہ السلام اور اس مسجد میں جو حرم سے متعلق ہے، متصل ہے۔ قضا نماز، نماز خدا کے ان حقوق میں سے ہے جس کی انجام دہی انسان پر واجب ہے، اور ہر مکلف انسان پر واجب انسان پر وقت کے مطابق صحیح طور پر بجا لانا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز کو اس وقت پر ادا نہیں کیا، مثلا فراموشی، بے ہوشی، مستی، یا عدم امکان، وہ مجبوری کی وجہ سے یا سہل انداری و معصیت کی بنا پر نہ پڑھی ہو یا پڑھی تو تھی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نماز باطل ہے، تو جو نمازیں بالکل نہیں پڑھی یا بالکل باطل تھیں ان کی قضا کرنی چاہیے۔ البتہ حالت حیض و نفاس میں جو عورتوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ جس شخص کی نماز قضا ہے اس کی ادائیگی میں اسے کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن فوراً پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اگرچہ اپنی نماز پڑھنے سے عاجز ہے اور دوسرا اس کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ قضا نماز کا باجماعت بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ دونوں کی ایک ہی نماز ہو۔ مثلا صبح کی قضا نماز مغرب عشاء کی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے یا اس کے برعکس۔ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کی قضا بھی رکعت کی تعداد کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ مثلا انسان سفر میں 4 رکعت کی نماز قضا کرتا ہے تو اسے کامل پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سفر میں کسی انسان کی ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو وطن میں اس کی 2 رکعت نماز قضا پڑھے گا۔ قضا اور مسافر کی نماز کے تفصیلی مسائل سے آشنائی کے لیے توضیح المسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ دوسری نمازیں ابھی تک مستحبی اور روزانہ کی نوافل تقریبات کے ساتھ اور نماز مسافر و قضا نمازوں کے مسائل کے بیان میں بیان ہوئے ہیں۔ دونوں نماز مسافر و قضا وہی روزانہ کی نمازیں ہیں کہ جن کے خاص شرائط سفر میں یا خارج وقت میں تھے، لیکن کچھ اور نمازیں بھی ہیں کہ ان میں سے بعض واجب اور بعض مستحب موقع ہیں۔ وہ مستحب موقع ہیں۔ بحث نماز کی تکمیل کے لیے سرسری طور پر ہم انہیں بھی بیان کرتے ہیں۔ نماز جمعہ